आया कि मैंने तिलावत की है, इनमें से पहली आयत में ये अजीम शान ऐलान फरमाया गया है कि यौम हश्र को, जबकि खुदा ताला इंसानों की बेइज्जत सानिया फरमाएगा, हर इंसान को उसके इमाम के नाम पर उठाया जाएगा, उसके इमाम के नाम के साथ उसको बुलाया जाएगा। यानी वो जिसको वो सच्चा इमाम समझता है, जिसके पीछे उसने अपनी जिंदगी की हरकत और सुकून को लगा दिया, वो जिसके पीछे उसने अपना लाहे अमल तय किया और जिसे मकसूद बनाकर उसके पीछे पीछे कदम रखता रहा, उसी के साथ क़यामत के दिन उसका हश्र होगा। अगर तो उसने हज़रत अब्बास मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना इमाम बना दिया है, तो आप ही के साथ उसका हश्र होगा और कोई दुनिया की ताकत उसे अपने इस मुकद्दस इमाम से अलग नहीं कर सकेगी। और अगर उसने दुश्मनान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वतीरा अख्तियार किया है और उनको अमली जिंदगी में अपना इमाम बना रखा है, तो कोई दुनिया की ताकत उस इमामत से हटाकर उसको मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में हश्र की तौफीक नहीं बख्श सकती। ये कैसा ऐलान है जिसमें कोई तब्दीली नहीं। हर शख्स अपने इमाम के पीछे, यानी उस हकीकी इमाम के पीछे जिसके साथ उसने अपनी ज़िंदगी की सारी तमन्नाएं, सारी उमंगें, सारी आरज़ूएं व्यवस्था कर रखी हैं और जिसके तमाम आमाल भी उन उमंगों उन आरज़ूओं की तस्दीक करते हैं। फ़मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही फ़ौलाइका यक़रऊना किताबहु वला युज़लमूना फ़तीला। बस जिन लोगों की तकदीर का फैसला उनके दाहिने हाथ में पकड़ाया जाएगा, वो उस किताब को पढ़ेंगे और एक जर्रा बराबर भी जुल्म नहीं किए जाएंगे। यमीन से मुराद वो आइम्मा हैं जो हकीकी मजहबी आइम्मा हैं, क्योंकि शमाल और यमीन की तकसीम पुराने मुहावरे के मुताबिक मजहबी और गैर मजहबी दुनियाओं की तकसीम है। बस मुराद ये है, अगर उसने मजहबी इमाम को अपना मतबू बना लिया और किसी ऐसे इमाम को जिसको खुदा ने मुकर्रर फरमाया है, तो फिर उसके मुकद्दर चमके चमक उठे और उसके दाएं हाथ में, यानी रूहानी लिहाज से खुदा की खुशनूदी के रंग में उसे वो किताब दी जाएगी जो उसके मुकद्दर की किताब है, जिसमें उसकी किस्मत का फैसला लिखा हुआ हो, क्योंकि उसने उसको इमाम बनाया जो खुदा के दाएं हाथ पर है। वमन कान फी हाज़िही आमा फहुवा फिल आखिरति आमा वअज़ल्लु सबीला। और जो कोई इस दुनिया में अंधा हो वो क़यामत के दिन भी अंधा ही उठेगा, वअज़ल्लु सबीला, बल्कि उससे भी बदतर हाल में उठाया जाएगा। बज़ाहिर तो पहले मज़मून के साथ कोई कतई ताल्लुक इस दूसरे मज़मून का नज़र नहीं आता, लेकिन अहले शमाल का जिक्र पहली आयत में नहीं है, वही जिक्र अंधे के तौर पर दूसरी आयत में किया गया है। दाएं हाथ वालों का जिक्र तो मौजूद है, बाएं हाथ वालों का जिक्र मौजूद नहीं था, और अंधे के तौर पर उनका अब जिक्र चला है। और यह ताल्लुक उलाइक यकरऊना किताबहुम से पैदा हुआ है। जिसकी आंखों में बसीरत हो वही तकदीर का लिखा पढ़ सकते हैं, और जिनकी आंखों में बसीरत ना हो वो कुछ भी पढ़ नहीं सकते। तो फरमाया जिनको दाएं हाथ में किताब दी जाएगी उनकी किस्मत का लिखा वो وہ پڑھیں گی کیونکہ وہ اہل بصیرت تھے. پہلی دنیا میں بھی اہل بصیرت تھے اور دوسری دنیا میں بھی اہل بصیرت کے طور پر اٹھائے گئے. جن کو پہلی دنیا میں تقدیر کے لکھے پڑھنے آتے تھے وہ دوسری دنیا میں بھی تقدیر کا لکھا پڑھ سکیں گے. جو پہلی دنیا میں اندھے رہے اور خدا کی تقدیر کے نشان افق میں رونما ہوتے دیکھے بھی اور ان کو سمجھ نہ آئی, ان کی آنکھیں خدا تعالیٰ کی تقدیر اور اس کی سنت سے غافل رہیں, وہ اس دنیا میں بھی اندھوں کے طور پر اٹھائے جائیں گے بلکہ اس سے بدتر ان کا حال ہوگا. یہ امر واقعہ ہے کہ مذہب کی مخالف قوموں کی تقدیر اس سے بہتر بیان نہیں ہو سکتی کہ وہ اندھے ہو جاتے ہیں. کئی قسم کے اندھیرے ہیں جن میں وہ مبتلا کیے جاتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ وہ نور نبوت کو پہچان نہیں سکتے, وہ سمجھ نہیں سکتے کہ خدا کی طرف سے آنے والے کس رنگ میں رنگین ہو کر آتے ہیں اور خدا سے ہٹے ہوئے لوگوں کے چہرے کیسے ہوتے ہیں. وہ سچ اور جھوٹ میں تمیز نہیں کر سکتے. مذہبی رہنما مذہب کے نام پر ان کو رنگ کی تعلیم دیتے ہیں, گندی زبانیں استعمال کرتے ہیں, خدا کے بندوں کو جلانے لوٹنے اور مارنے کی تلقین کرتے ہیں اور انہیں کچھ سمجھ نہیں آتی کہ یہ پیغمبر خدا کے پیغمبر ہو ہی نہیں سکتے. نور سے اندھیرا پوٹ ہی نہیں سکتا. یہ بنیادی بات بھی وہ سمجھنے کی اہلیت نہیں رکھتے. اور چونکہ وہ بصیرت سے عاری ہو جاتے ہیں اس لیے نہ صرف یہ کہ روحانی بصیرت سے عاری ہوتے ہیں بلکہ دنیاوی بصیرت سے بھی عاری ہو جاتے ہیں. وہ اپنی زندگی کا پروگرام بنا کر روشنی میں دیکھ کر ایک منصوبے کے مطابق آگے قدم بڑھانے کے اہل نہیں رہتے. ان کو یہ توفیق نہیں ملتی کہ وہ اس طرح چل سکیں جس طرح ایک روشنی کو دیکھنے والا صاحب بصیرت انسان قدم اٹھاتا ہے, دور تک نظر کرتا ہے راستے پر, جس راستے کو بند پائے اس سے وہ پہلے ہی گریز کر جاتا ہے, جس راستے کو گڑھوں یا خطرات میں ختم ہوتا دیکھتا ہے اس سے پہلے ہی ہٹ کر ایک نئی راہ تجویز کرتا ہے. لیکن اندھے کا حال بیچارے کا یہ ہے کہ جب تک کسی دیوار سے ٹکر نہ لگ جائے یا کسی گڑھے میں جا نہ پڑے اس بیچارے کو کچھ پتہ نہیں لگتا کہ میں کس راہ پہ چل رہا ہوں. اور بعض دفعہ عین کنارے پر جا کر پتہ چلتا ہے, بعض دفعہ کنارے پر جا کر بھی پتہ نہیں چلتا. جب ہلاکت اس کو گھیر لیتی ہے اس وقت اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں نے غلط فیصلہ کیا تھا. بین ہی یہی صورتحال ہر زمانے میں خدا کے سچوں کو جھٹلانے والوں کے ساتھ پیش آتی رہی ہے. ایک بھی استثناء آپ اس میں نہیں دیکھیں گے. جس طرح انبیاء کی سنت یقینی اور قطعی ہے, انبیاء کے مخالفین کی سنت بھی 100% یقینی اور قطعی ہے اور کبھی کوئی تبدیلی آپ کو اس میں دکھائی نہیں دے گی. ایک ہی طرح کے دعوی کرتے ہیں, ایک ہی طرح کی مخالفت کے ڈھنگ اختیار کرتے ہیں. اس سے پہلے لوگ کر چکے ہوتے ہیں وہ ڈھنگ اختیار کر چکے ہوتے ہیں اور ناکام ہو چکے ہوتے ہیں, لیکن وہی چالاکیاں دوبارہ دہرانے کی کوشش کرتے ہیں اس امید میں کہ شاید اس مرتبہ ہم کامیاب ہو جائیں. تو یہ اندھے ہیں جن کی نہ ماضی پر نظر ہے نہ مستقبل پر نظر ہے. اندھا تو نہ آگے دیکھ سکتا ہے نہ پیچھے دیکھ سکتا ہے. تو بین یہی حال انبیاء کو جھٹلانے والی قوموں کے ہو جاتے ہیں. نہ وہ تاریخ سے سبق حاصل کر سکتے ہیں, یعنی ماضی میں مڑ کے دیکھ نہیں سکتے, اور نہ وہ ایسا منصوبہ بنا سکتے ہیں جو مستقبل کے مستقبل کو روشن کر دیں. ان کا اگلا قدم بھی ہلاکت کا قدم ہے اور ان کا پچھلا قدم بھی ہلاکت کا قدم ہے, اور عقل سے کناری ہو جاتے ہیں. یہی حال اس زمانے میں ہم نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلانے والوں کو پایا, اور جو کچھ شکوک پہلے رہ گئے تھے باقی وہ اس تحریک نے پوری طرح مکمل کر دی. اب کوئی ایسا رنگ نہیں ہے جو مخالفین انبیاء کا آپ کو تاریخ مذاہب میں نظر آئے جو انہوں نے اپنے اوپر چڑھا نہ لیا ہو. कोई ऐसा जुल्म का दाग नहीं है, कोई ऐसा सुर्ख निशान नहीं है मजालिम और सितम का, जुल्म सितम का, जो इन्होंने जमात अहमदिया के ऊपर लगाने की कोशिश में की। अभी हाल ही में कलमा मिटाने की एक तहरीक चलाई गई जो आज तक भी बड़े जोर शोर से जा रही है और मुतालबात हो रहे हैं कि अगर हुकूमत नहीं मिटाएगी तो हम मिटा देंगे और हुकूमत इनसे बढ़ बढ़ के मिटाने की कोशिश कर रही है। लेकिन इतने अंधे हैं कि इनको ये समझ नहीं आ रही कि कलमे से एक ऐसी मोहब्बत मुसलमान को है कि जाहिल से जाहिल आदमी के दिल में भी कलमे की मोहब्बत लिखी हुई है। खा वो फासिक फाजिर हो, खा वो रिश्वतें लेने वाला हो, रिश्वतें देने वाला हो, जुल्म से माल लूटने वाला हो, इबादत के कभी करीब में फटका हो, सारा दिन जिक्र इलाही की बजाय गंदी गालियां देता हो, लेकिन नाम अगर मुसलमान है उसका तो कलमे से उसको मोहब्बत। वो शिया हो या सुन्नी हो या खारजी हो, कोई नाम भी उसका रख ले, कलेमा एक ऐसी बुनियादी हकीकत है जिससे हर मुसलमान तबन और फितरतन प्यार करता है। चुनाचे यही नतीजा इसका निकला, वो अपनी कौम की हाथ पर उसमें से होने के बावजूद नब्ज नहीं रख सके, नब्ज पर हाथ नहीं रख सके, और नतीजा ये निकला कि वो एक गलत फैसला कर बैठे और कलमे को मिटाने की जो जो तहरीक आगे बढ़ रही है उसका शदीद रद्द अमल इन उलमा के खिलाफ पैदा हुआ है। चुनाचे ताज़ा इत्तला के मुताबिक चिरोड के आवाम में जो मुहारी मुखालफत का गढ़ है हमेशा से चला आया है, बल्कि इस बात पर फख्र करता है कि सबसे ज्यादा शदीद मुखालिफ शहर है। चिरोड के आवाम में मौलवियों की कलमा मिटाने की तहरीक के खिलाफ शदीद रद्द अमल पैदा हुआ और उस पर उलमा ने चिन्योट में बातें की कि हमसे मंसूबा बंदी में गलती हो गई और वो गलती ये थी कि हमने पहले लोगों को कलमा मिटाने के ऊपर आमादा नहीं किया पूरी तरह। ये तहरीक पहले चलानी चाहिए थी कि कलमा मिटाने में हर्ज कोई नहीं और वो एहतराम जो कलमे का मुसलमान के दिल में था पहले उसको मिटाना चाहिए, फिर जाकर ये तहरीक चलाते तो बहुत कामयाब होते। अब इसको जहले मुरक्कब अगर ना कहें तो और क्या कह सकते हैं। अहमदियों से कलमा छीनने की खातिर हर मुसलमान के दिल से कलमे का एहतराम मिटाना पड़ेगा और उसके लिए ये तैयार हो चुके। इससे बड़ी हौलनाक तबाही और क्या हो सकती है, इससे ज्यादा खौफनाक रूहानी खुदकुशी और क्या हो सकती है, सवाए इसके कि आंख का रूहानी आंख का अंधा हो। इतनी सी बात भी इंसान को नजर ना आए कैसे हो सकता है। बहरहाल ना सिर्फ ये कि ये तैयार हैं इस काम के लिए बल्कि ऐसे दलायल तजवीज कर रहे हैं जिनके नतीजे में इनको यकीन है कि आखिर मुसलमान के दिल से कलमे की मोहब्बत रुक जाएगी और जो एहतराम जरा सा बाकी रह गया है, जो ओट रह गई है बाकी, जो हया और शर्म का पर्दा है, वो भी तार तार हो जाएगा। और एक इनके उलमा में से जो बज़ाहिर इनमें से सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं और पीएचडी भी कहलाते हैं, उन्होंने एक अजीम शान तकरीर की है, एक तरकीब सोची है जिसके नतीजे में उनका ख्याल है कि सारे मुसलमान अब कलमा मिटाने पर आमादा हो गए और वो तरकीब उनको ये सूझी है कि आमदरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह हुदैबिया के मौके पर उनके बयान के मुताबिक कलमा मिटा दिया, बस ये सुन्नत रसूल है कलमा मिटाना। और नतीजा ये निकाला कि चूंकि बेमहल था वो कलमा, इसलिए सुन्नत रसूल से साबित हुआ कि जहां बेमहल कलमा देखो उसको मिटा दो। हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं आंख के अंधों को हायल हो गए 100,000 हिजाब, इस एक बात में भी 100,000 हिजाब हायल हैं तब जाकर इसी बात की जा सकती। जहल है और जहल मुरक्कब है, एक अंधेरे का पर्दा नहीं, पर्दों पर पर्दे पर पर्दे पड़े हैं। सबसे पहली बात यह कि वहां तो कलमे मिटाने या कलमा रखने की बहस ही कोई नहीं। तारीख इस्लाम को ये तोड़ मरोड़ कर उसका हुर्जा बिगाड़ने पर इससे भी बात नहीं आ रहा है। صلح حدیبیہ کا واقعہ مشہور و معروف ہر بچے بچے کے علم میں ہے, اور ان کے علماء کو یہ پتہ نہیں کہ وہ قصہ کیا تھا. وہاں پہ یہ بات چل رہی تھی کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ ہو رہا تھا کفار سے صلح کا, اور تحریر میں یہ بات لکھی گئی کہ یہ معاہدہ مکے کے قریش کے درمیان اور محمد رسول اللہ کے درمیان ہے. کلمے کے تو کوئی بحث نہیں. اس پر وہ جو نمائندہ کفار مکہ کا آیا ہوا تھا اس نے کہا کہ دیکھو, اگر محمد رسول اللہ کو ہم تسلیم کر لیں کہ محمد کی حیثیت رسول اللہ کی ہے, تو ہم اتنے پاگل تو نہیں ہیں کہ تمہیں حج سے روکنے آئیں, تمہاری مخالفتیں کریں, تمہارے مقابل پر ایسا طوفان بدتمیزی پہ وبا کر دیں. تو کم سے کم تھوڑی سی عقل کا حق تو ہمیں دو. ہم اس لیے مخالفت نہیں کر رہے کہ یہ رسول اللہ ہے, ہم اس لیے مخالفت کر رہے ہیں کہ رسول اللہ نہیں ہے. اس لیے جب ہم سے وہ معاہدہ کرو گے تو پھر دونوں طرف کی بات برابر چلتی ہے. بحثیت محمد ہم معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہیں, بحثیت رسول اللہ اگر ہم معاہدہ کریں گے تو خود اپنی ہلاکت کا سامان پیدا کر رہے ہیں. اپنی تحریر سے یہ ثابت کر دیں گے, کیونکہ ہمارے بھی دستخط ہونے ہیں, وہ ہم اپنی تحریر سے ثابت کر دیں گے کہ اللہ کا رسول سمجھتے ہوئے ہم نے اس کی مخالفت کی. ایک نہایت معقول بات تھی, اس کو ایک بڑی بڑی عمدہ بات سوچی اس کے نقطۂ نگاہ سے. اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے لفظ رسول اللہ کاٹنے کی اجازت دے دی کہ آپ کی اپنی تحریر نہیں تھی, دشمن نے بھی دستخط کرنے تھے, اور دشمن کو بھی مجبور نہیں کیا جا سکتا ایمان لانے پر. یہ لا اکراہ فی الدین کی ایک اور لطیف تشریح تھی کہ دین میں ادنا سا بھی جبر نہیں. جب غیروں سے معاہدہ کرو گے, جب ان کو تحریروں پر دستخط کرنے پر مجبور کرو گے, کیونکہ معاہدے میں تو دونوں طرف کے دستخط ہو جاتے ہیں, تو پھر وہاں بھی تمہیں جبرن اپنے دین کے عقائد ان پر ٹھونسنے کا حق کوئی نہیں. اتنا عظیم الشان اسوہ رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری دنیا کو روشن کرنے کا ہے, ان آنکھ کے اندھوں کے لیے وہ بھی اندھیرا ہی ثابت ہو رہا ہے, اور یہ نتیجہ نکالا جا رہا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک کلمے کو مٹا دینا یہ سنت رسول ہے. اور صرف یہی نہیں, اگر کلمہ بھی ہوتا تو یہ نتیجہ نکالا نہیں جا سکتا جو آپ یہ نکال رہے ہیں. اس صورت میں تو دو فریق یہ بنیں گے, ایک فریق تھا جو کہتا تھا ضرور مٹانا ہے, اور وہ مشرکین کا فریق تھا, وہ کلمے کا انکار کرنے والوں کا فریق, اور ایک فریق پر ٹھونسا جا رہا تھا کلمہ مٹانا جو کلمہ کو تسلیم کرتا تھا اگر کلمہ مٹانے کی بحث تھی. تو پھر یہ نتیجہ نکلے گا کہ ہم مشرکین ہیں, یعنی دعویٰ کرنے والے یہ اعلان کریں کہ اے احمدیو ہم مشرک ہیں, ہمارا امام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی تعلق نہیں, اور ہمارے اور تمہارے درمیان یہ قدر مشترک ہے ہی نہیں, تم مانتے ہو یہ کلمہ ہم نہیں مانتے, اور چونکہ ہمارے ملک کا قانون ہے اس لیے مجبوراً تمہیں جھکنا پڑے گا, اور اپنے رسول کی سنت پر عمل کرتے ہوئے یہ مٹانے پر آمادہ ہو جائے. تو یہ گزارش کرنی چاہیے ان کو, ان کو کلمہ مٹانے کا کیسے حق ملا؟ ہم تو مخالفت نہیں کر رہے کلمے کی, حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اگر مٹایا بھی تھا, جیسا کہ میں نے بیان کیا کلمے کی بحث نہیں تھی, مگر جو کچھ بھی تھا لفظ رسول اللہ بھی مٹایا, تو دشمن کے اصرار پر وہ یہ کہتا تھا کہ معاہدے کی شکل میں ہم اس پہ دستخط نہیں کر سکتے, ہم مجبور ہو جائیں گے تمہیں رسول اللہ تسلیم کرنے پر. اب میں فرمایا ٹھیک ہے نہ تسلیم کرو, یہ تمہارا حق ہے. لیکن اگر وہی صورتحال یہاں ان کو چسپا ہوتی دکھائی دے رہی ہے تو یہ پھر کفار مکہ کے نمائندہ بنتے ہیں, اور ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باندھ رہے ہیں, جن سے کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے ساتھ ہمیشہ کے لیے ویوستھا کر رہے ہیں, اور یہ مثال دے رہے ہیں کہ دیکھو جب دشمن پسند نہ کرے کلمے کا لکھنا تو محمد مصطفیٰ کی سنت یہ ہے کہ دشمن کے دباؤ مان لیا کرتے ہیں, اس لیے تم بھی مان جاؤ ہمارا دباؤ. آپ اپنے آپ کو ان آئمہ کے پیچھے لگا لیا جو کفار مکہ کہلاتے تھے اور ہمیں دنیا کے سب سے مقدس امام کے ساتھ وابستہ کر دیا. ان کے نقطۂ نگاہ سے دل کا ازل قسمت الریزا بڑی بیوقوفوں والی ترسیم تو نے کی. ازل و سبیلا حد سے زیادہ گمراہی کا لیبل ان کے اوپر چسپاں ہو جاتا ہے اس واقعہ سے. اور امر واقعہ یہ ہے کہ مذہبی تاریخ میں یہ واقعہ پہلی دفعہ رونما ہو رہا ہے. ہمیشہ اختلاف کے نتیجے میں دباؤ ڈال کر چیزیں مٹائی جاتی ہیں, نقش مٹائے جاتے ہیں, اس لیے کہ ایک آدمی کو وہ نقش پسند ہے. خدا کے مخالفین نے خدا کے ماننے والوں پر دباؤ ڈالے کہ جو تم بات کہتے ہو خدا ایک ہے, یہ ہمیں پسند نہیں ہے, اس لیے مٹا دو. تم کہتے ہو کہ تمہارا رسول فلاں ہے, یہ بات ہمیں پسند نہیں ہے, اس لیے اس کو ختم کر دو. لیکن کبھی آج تک تاریخ عالم میں یہ واقعہ نہیں گزرا تھا کہ کسی قوم نے اپنے عقیدے کے اوپر ہاتھ صاف کرنے شروع کیے ہوں اور یہ کہہ کر دشمن کو مجبور کیا ہو کہ تم ہمارا عقیدہ تسلیم کر رہا ہے اس لیے اس کو بٹا دیا. یہ تو ایسی بات ہے جیسے کہا جائے کہ ہمارے اپنے دل میں نہیں ہے تو تم اور کیا حق رکھتے ہو پھر اسے استعمال کرنے. ہمیں تو غصہ آتا ہے. ویسی بات ہے جیسے کسی نے کسی کو زبردستی کلمہ پڑھانے کی کوشش کی تھی, آخر تار آ کے اس بیچارے نے کہا اچھا ابھی قتل نہ کرو پڑھا دو کلمہ. تو اس نے کہا شکر کرو بچ گئے تم, مجھے آپ نہیں کلمہ آتا. وہ تبدیل تو لگ جاتی ہے. یہاں یہ کہیں کہ عجیب احمدی تم بیوقوف لوگ ہو, ہمارا کلمہ پڑھ رہے ہو جبکہ ہم نہیں پڑھ رہے وہ کلمہ, ہمارا کلمہ لکھتے ہو جبکہ ہمارے دل اس رسم سے خالی پڑے, تم محبت کا اظہار کر رہے ہو جبکہ ہمارے دل محبت سے اس طرح خالی ہیں جس طرح گھونسلے کو پرندہ چھوڑ دیا کرتا ہے. اس لیے ہمیں غصہ آ رہا ہے, تم مٹاؤ اس کلمے کو, ہم کو برداشت نہیں کر سکتے. یہ واقعہ مذہب کی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا کہ اختلاف کی بنا پر جبر روانہ رکھا گیا ہو بلکہ اتفاق کی بنا پر جبر روانہ رکھا گیا. اس کو کہتے ہیں اندھاپن, اور کسی نے خوب کہا ہے کہ اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجھی. تو یہ ہے قرآن کریم کا منشا, روشنی والوں کو دائیں ہاتھ والوں کو ممتاز کر کے الگ کر دیا, پھر ذکر فرمایا وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ عَمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ عَمَى. جنہوں نے اس دنیا میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور نہیں پہچانا, نہیں دیکھ سکتے تھے, جن کو سو سو حجاب حائل ہو چکے تھے, جو سنت نبوی کی تمیز نہیں کر سکتے تھے کہ سنت نبوی ہے کیا اور سنت کفار کس کو کہتے ہیں, وہ یہ گمان دل سے مٹا دیں کہ محمد مصطفیٰ کی امامت میں وہ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے. وہ ان ائمہ کی امامت میں اٹھائے جائیں گے جن ائمہ کی وہ پیروی کر رہے ہیں جو ہمیشہ مذہب کی مخالفت کیا کرتے تھے. وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا. جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا کوئی ایک بھی ایسی بات نہیں جو اس سے پہلے دشمنان اسلام نے کی ہو اور انہوں نے اختیار نہ کر لی. چنانچہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی فتنوں میں ڈالتے تھے, مصیبت میں مبتلا کرتے تھے, دکھ دیتے تھے کہ اپنے قول سے اپنے مسلک سے ذرا سا سر جاؤ, اور کبھی لالچ دیتے تھے. اور یہی دو چیزیں میں نہیں, آج احمدیوں کے متعلق پاکستان میں جماعت کے دشمن اختیار کر رہے ہیں. لیفتنونہ کا میں جو فتنے کا ذکر ہے, پرانی محاورے کے مطابق آپ ایک جگہ نہیں متعدد جگہ اس لفظ کو ان معنوں میں پڑھیں گے کہ جب دشمن جبر کے ذریعے مذہب کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے تو اسے قرآن کریم فتنہ کہتا ہے. وہ لوگ جو جب قرآن کریم کی روح سے آگے لگاتے ہیں, مال لوٹتے ہیں، گھر جلاتے ہیں، اور صرف وجہ یہ ہوتی ہے دشمنی کی کہ یہ لوگ خدا کے ایک بھیجے ہوئے پر ایمان لے آئے ہیں. ان کے متعلق قرآن کریم فرماتا ہے اگر وہ فتنے سے باز نہیں آئے اور انہوں نے تکرار کی تو پھر ہم بھی انہیں پکڑیں گے اور ہم بھی پکڑ میں تکرار کریں گے. ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریم. تو فتن المؤمنین والمؤمنات کا جو نقشہ کھینچا ہے اس سے پہلی آیات میں اس کی تفصیل موجود ہے کہ وہ لوگ جو مومنوں کو فتنے میں ڈالتے ہیں آگے لگا کر اور جلا کر اور ظلم کر کے اور ستم ڈھا کر اس بات کا پابند کرتے ہیں کہ وہ اپنے دین سے منحرف ہو جائیں، اللہ تعالیٰ انہیں یقین شدید سزا دے گا. تو یہاں بھی فتنہ انہی معنوں میں استعمال ہوا ہے، ورنہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون فتنے میں ڈال سکتا تھا؟ خدا کا رسول کیسے فتنے میں پڑ سکتا ہے؟ سوائے اس کے کوئی معنی نہیں کہ تجھ پر مذہبی تشدد کیا جائے گا، تجھ پر مذہبی لحاظ سے مظالم ڈھائے جائیں گے، ستم توڑے جائیں گے. تو ان قادو لیفتنونا کا اگر ان کے پیش جائے، اگر ان کا بس چلے تو ہر طرح سے تجھ کو ظلم و ستم کا نشانہ بنا دیں، بلکہ قریب ہیں کہ یہ بنا دیں گے. یہ دونوں معنی نکلتے ہیں ان قادو کے، ان قریب یہ واقعہ ہونے والا ہے. لیفتنونا کا تجھے فتنے میں ضرور ڈال دیں گے. انلزی اور ہینا الہ کا اس وجہ سے، یعنی نیت ان کی یہ ہوگی کہ تجھے خدا تعالی کی وحی سے جو تجھ پر نازل کی جاتی ہے، جو ہم تجھ پر نازل کر رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اس سے تجھے ذرا سا ہٹنے پر مجبور کر رہے ہیں کہ تو اتنی سی بات ہماری مان جا ورنہ ہم تجھے ماریں گے، ورنہ تشدد کریں گے، ورنہ مظالم کا نشانہ بنائیں گے. خدا یہ کہتا ہے تمہیں، لیکن تم ہماری خاطر ذرا سا یہ بات مان جاؤ. تو ہر قسم کے جبر سے بھی کام لیں گے تیرے خلاف، اور اگر تو جبر سے نہیں مانے گا تو یہ کہیں گے کہ اچھا تم ہماری بات مان کے دیکھو، ہم تمہیں سینے سے لگا لیں گے. اذن لتخذو کا خلیلا، اگر تم ان کی بات مانو گے تو تمہیں یہ ضرور سینے سے لگا لیں گے. یہ تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ آج کل پاکستان کی باتیں سن کر خدا نے، یا پاکستان کی باتیں دیکھ کر خدا تعالیٰ نے یہ خبر بھیجی. یہی ہمیں کہا جا رہا ہے کہ سیدھے ہو جاؤ، خدا تعالیٰ نے جس کو امام بنایا ہے تمہارے لیے، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا کلمہ چھوڑ دو، یا پھر اپنے مسلک سے تھوڑا سا ہٹ جاؤ. اگر نہیں ہٹو گے تو ہم تمہیں ماریں گے، اور اگر ہٹ جاؤ گے اپنے مسلک سے تو ہم تمہیں سینے سے لگا لیں، تمہیں اپنا دوست بنا لیں. ہمارا ان کو وہی جواب ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب ہے. اے خدا کے مقابل پر ہمیں سینے سے لگانے والا، ہم ان سینوں پر تھوکتے بھی نہیں ہیں خدا کے مقابل، لعنت ڈالتے ہیں ان سینوں پر جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کا جذبہ اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں. ہمیں تو محمد مصطفیٰ کے قدموں کی خاک ان سینوں سے کروڑوں اربوں گنا زیادہ پیاری. ہم نہیں چھوڑیں گے اس امام کو جس امام سے تم ہمیں کاٹنا چاہتے ہیں، اور اس امام کو بھی نہیں چھوڑیں گے جو اس کی غلامی سے پیدا ہوا ہے، جو اس کی کامل محبت کے نتیجے میں تخلیق کیا گیا ہے. اس سے بڑھ کر عاشق صادق کبھی اسلام میں پیدا نہیں ہوا، جو جس طرح حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی اور آپ کے عشق نے اپنا سب کچھ اٹھا دیا. نہ ہم اپنے امام کامل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑیں گے، نہ اس امام مہدی کو چھوڑیں گے جو آپ کی خاطر بنایا گیا، جو آپ کے پیغام کو دنیا میں شائع کرنے کے لیے خدا تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، جو آپ کی قدموں کے خاک کی مٹی سے بنایا گیا. کیسے ممکن ہے کہ تمہارے سینوں میں لگ سے لگنے کی خاطر ہم ان مقدس وجودوں کی خاک پاک چھوڑ دیں؟ وہم ہے یہ، گمان ہے تمہارا. تم جانتے نہیں کہ خدا کی تقدیر نے پہلے تم جیسوں کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا. تمہارا ماضی بھی اندھا ہے، تمہارا مستقبل بھی اندھا ہے. پھر خدا تعالیٰ فرماتا ہے ولولا ان ثبتنا لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم جانتے ہیں کہ تجھ پر دباؤ انتہائی شدید ہے, حد سے زیادہ مظالم توڑے جا رہے ہیں, اور تن تنہا انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ ثابت قدم رہ سکے ان باتوں کا. اگر ہم تجھے ثبات قدم عطا نہ فرماتے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تیرے غلاموں کے قدموں کو قائم نہ فرماتے, ہو سکتا تھا کہ تم کچھ نہ کچھ اپنے مسلک سے سر جاتے. یہ خدا کی تقدیر ہے, اس کے فرشتے ہیں جو دلوں کو تھامے ہوئے ہیں, جو قدموں کو طاقت بخش رہے ہیں. اذ اللہ عزقنا کا ضعف الحیات و ضعف الموات, اور اگر ایسا ہوتا کہ خدا تعالیٰ تمہیں سبا سے قدم نہ عطا فرماتا اور تم کچھ سرک جاتے اپنے مسلک سے, تو پھر ان کے سینے تم سے تم لگتے یا نہ لگتے, خدا کا غضب تم پر ضرور بھڑک اٹھتا, اور اس دنیا میں بھی تم ذلیل کر دیے جاتے اور آخرت میں بھی ذلیل کر دیے جاتے. دنیا میں بھی دورہ عذاب تمہارے مقدر میں لکھا جاتا اور آخرت میں بھی دورہ عذاب تمہارے مقدر میں لکھا جاتا. یہ ہے ہمارے لیے متبادل راہ. کچھ ادنا سے ادنا ایمان والا احمدی ان دو متبادل رستوں کو دیکھنے کے بعد جو کلام الہی نے ہم پر روشن فرمایا, ایک لمحہ کے لیے بھی یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ دنیاوی سینوں سے لگنے کی خاطر خدا کے سینوں سے الگ ہو جائے اور خدا کے غضب کا مورد بن جائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے حالات میں جب کہ دشمن ارتداد پر مجبور کرتا ہے لالچ دے کر بھی اور ظلم و ستم ڈھا کے بھی, تم خدا سے ثبات قدم مانگو, تم دعائیں کرو کہ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین, کیونکہ ثبات قدم محض تمہارے دعوی سے نصیب نہیں ہو سکتا. اتنے شدید دباؤ بڑھ جایا کرتے ہیں بعض دفعہ کہ ایک مومن کے پاؤں بھی کچھ نہ کچھ سرکنے لگتا ہے. فرمایا اس لیے مجھ سے مانگو ثبات قدم, وہ بھی میں ہی تمہیں عطا کروں, کیونکہ اگر تم نے ثبات قدم مجھ سے نہ مانگا یا میں نے تمہیں ثبات نہ بخشا تو پھر جانتے ہو کہ اس کے متبادل کیا ہے, غیر تمہیں سینے سے لگا رہا ہوگا اور ہم تمہاری دنیا بھی نیست و نابود کر دیں گے اور تمہاری آخرت بھی نیست و نابود کر دیں گے. تو ان سینوں سے لگو گے جو مٹائے جانے کے لیے بنائے گئے, جن کی تقدیر میں ہلاک ہونا لکھا گیا ہے. کیا رہ جائے گا تمہارا؟ دنیا کی خاطر ہمیں چھوڑنے والوں کو دنیا بھی نہیں ملا کرتی. یہ ہے متبادل تقدیر جو قرآن کریم نے روشن فرما دی ہے. بس بادشاہ ہو یا غیر بادشاہ, خدا نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو خبر دے رکھی ہے کہ بادشاہ ہو یا غیر بادشاہ, اگر تیری مخالفت پر اٹھے گا تو کاٹا جائے. یہ وہ تقدیر ہے جو نہیں بدل سکتی. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا, کہ ہم جانتے ہیں کہ تم نہیں مانو گے ان کی بات. ہم علم ہے کہ کیسے کیسے بندے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے غلاموں کی صورت میں ہماری عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں. اس قوم کے کردار کو ہم جانتے ہیں, یہ پیچھے ہٹنے والی قوم نہیں. پھر دشمن کیا کرے گا؟ فرماتا ہے ان کادو لجستفزون کا من الارض, دشمن اب یہ چاہے گا اگر اس کا بس چلے تو تمہارے پاؤں اکھیڑ دے, تمہیں ہلکا کر دے, مضبوط قدم نہ رہے تمہارے. ثبات قدم کا بالکل الٹ نقشہ جو ہے وہ یستفزون کا میں پیش فرمایا گیا ہے. ہم تمہیں ثبات قدم عطا فرما رہے ہیں اور دشمن یہ چاہے گا کہ تمہارے قدم اکھڑ جائیں, تمہیں اپنے مقصد پر ایمان نہ رہے, اپنے ایمان اپنے عقائد پر یقین کامل نہ رہے, اور رفتہ رفتہ تم شبہات میں گرفتار ہونے لگ جاؤ. کبھی یہ سوچو کہ پتہ نہیں خدا ہمارے ساتھ ہے بھی کہ نہیں, کبھی یہ وہم اٹھنے لگے یہ پتہ نہیں تاریخ مذہب جو سنا کرتے تھے وہ سچی ہے کہ نہیں, یہ نہ ہو کہ دشمن دندناتا ہوا نکل جائے اور ہم اسی طرح ذلیل و خوار ہو کر اس دنیا سے رخصت ہو جائیں. کئی قسم کے توہمات ایسے حالات میں انسان کے دل میں اٹھتے ہیں. تو فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ یہی چاہتے ہیں یہ استفیضون کا تاکہ تمہارے قدم اکھیڑ دیں, اور صرف یہی نہیں تمہارے قدم اکھیڑیں اور پھر تمہیں بے وطن کر یخرجو کا منہا تاکہ تمہیں اپنے وطن سے باہر نکال دیں. اب وہ آواز جو 1400 سال پہلے مکے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بلند کر رہے تھے, کسی بھی ہوتے ہو کہ نہیں سینے سے لگنا ہے تو اپنے مسلک کو چھوڑ دو ورنہ اس وطن کو چھوڑ دو جو وطن ہمارا وطن ہے, وہی آواز آج پاکستان سے اٹھائی جا رہی ہے. ذرے کا بھی فرق نہیں. حیرت ہوتی ہے کہ جب خدا تعالی انسانوں کو اندھا کر دیتا ہے وہ کچھ بھی پھر دیکھ نہیں سکتے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں, کس نیچ پر کلام کر رہے ہیں, انبیاء والی باتیں کر رہے ہیں یا انبیاء کے دشمنوں والی باتیں کر رہے ہیں. فرماتا ہے لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا, مگر یہ کس خیال میں بیٹھے ہوئے ہیں لوگ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر یہ تجھے نکالنے میں کامیاب ہو گئے تو ہم تجھے بتاتے ہیں کہ تیرے بعد پھر یہ خود بھی نہیں رہیں, تیری وجہ سے یہ لوگ قائم, تیرے بعد پھر یہ بھی سب ہستی سے مٹا دیے جائیں گے, جہاں سے تو نکالا جائے گا وہاں یہ بھی بسنے کے لائق نہیں رہیں. یا پھر دوسرا معنی یہ ہوگا کہ لا یلبسون خلافک الا قلیلا, یا پھر ان کو جلدی توبہ کرنی پڑے گی, تھوڑے دن ہی تیری مخالفت کریں گے اور اس کے بعد باز آ جائیں گے پھر یہ بچ جائیں گے. یہ دونوں معنی نکل سکتے ہیں اس سے. تو اب اس قوم کے بچنے کی صرف یہ صورت ہے کہ یا تو وہ تجھے تسلیم کر لیں, اپنا تجھے اپنے مسلک سے ہٹانے کی بجائے تیرے مسلک کو اختیار کر لیں, اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو بچا دے گا, ان کے لیے نجات کے سامان پیدا فرمائے گا. اگر نہیں تو ظلم کی راہ سے نکالنے والوں کے لیے ان کے اپنے وطن کی زمین تنگ کر دی جائے. سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحویلا, یہ وہ سنت ہے جو ہم نے انبیاء کے لیے تجھ سے پہلے جاری فرمائی ہے. خدا تعالیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے کہ ہم جو یہ باتیں کہتے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, ہمیشہ سے اسی طرح ہوتا چلا ہے. ہمیشہ سے انبیاء نے یہی طریق اختیار کیا جو تو نے اختیار کر رکھا ہے, صبر اور خدا سے دعاؤں کے ذریعے ثبات مانگنے کا طریق, اور ہمیشہ سے مخالفین نے یہی دھمکیاں دیں اور یہی طریقے اختیار کیے. کبھی وہ کہتے تھے ہٹ جاؤ اور ہمارے سینوں سے لگ جاؤ, کبھی وہ کہتے تھے کہ ہم ظلم و تشدد کی انتہا کر دیں گے, اور جب دونوں باتوں میں پیش نہیں جاتی تھی تو یہ کہا کرتے تھے کہ اچھا پھر تمہیں ہم اپنی زمین سے نکال دیں گے, پھر یہاں تمہارے لیے کوئی بھی گنجائش نہیں. خدا فرماتا ہے پہلے بھی ایسے لوگ آئے تھے اور ان کے مقابل پر انبیاء کے حق میں جو سنت ہم نے جاری فرمائی تھی وہی سنت اب بھی جاری ہوگی. ولا تجد لسنتنا تحویلا, اور تو کبھی بھی ہماری سنت میں کوئی تبدیلی نہیں دیکھے, نہ پہلے یہ تبدیل ہوئی تھی نہ آج ہوئی ہے نہ آئندہ کبھی تبدیل ہوگی. کتنا روشن مستقبل ہے جماعت احمدیہ کا جو کلام الہی ہمارے سامنے پڑھ کر ہمیں سنا رہا ہے. وہ کلام ہمیں سنا رہا ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطہر اور مقدس دل پر نازل ہوا. وہ کلام ہمیں یہ مستقبل سنا رہا ہے, یہ نوید دے رہا ہے اس شاندار مستقبل کی, جس کلام سے زیادہ مطہر کلام, جس کلام سے زیادہ یقینی اور قطعی کلام کبھی کسی نبی کے دل پر نازل نہیں. وہ کلام جس کا پہلا دعویٰ یہی ہے لا ریب فی، اس میں کوئی شک کسی قسم کی وہم ہو تو وہم کی گنجائش تک نہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہیں، ہم تو ادنا چاہ کر آپ کے غلامان در کے بھی غلامان در کے بھی غلام ہیں، ہمیں کیسے یقین ہو کہ خدا کا یہ طریق جو انبیاء کے ساتھ جاری ہے وہ ہمارے ساتھ بھی ہوگا؟ ہم کیسے یہ کامل یقین رکھ سکتے ہیں کہ وہ غیر مبدل سنت جو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کی محبت میں ان کی غیرت کے لیے دکھایا کرتا ہے، آج ہم ادنا غلاموں کے لیے بھی ویسے ہی دکھائے گا؟ یہ ایک سوال باقی رہ جاتا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ ان آیات میں سے جو پہلی آیت میں نے تلاوت کی تھی وہی مضمون یہاں مکمل ہوا ہے، اور اسی میں ان توہمات کا جواب دے دیا گیا ہے. فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم قوموں سے ان کے ائمہ والا سلوک کیا کرتے ہیں. قیامت کے دن بھی یہی سلوک ہوگا، اور دنیا میں بھی تم سے وہی سلوک ہوگا جو تمہارے امام کے ساتھ خدا کرتا چلا ہے. تم بچائے جاؤ گے تو محمد مصطفیٰ کی برکت سے بچائے جاؤ گے، تم کامیاب کیے جاؤ گے تو محمد رسول اللہ کی برکت سے کامیاب کیے جاؤ گے، تم دونوں جہانوں میں سرخرو بنائے جاؤ گے تو اپنے آقا و مولا محمد مصطفیٰ کے قدموں کی برکت سے دونوں جہانوں میں سرخرو بنائے جاؤ گے. بس اس امام کو کبھی نہ چھوڑنا، اس امام کو کبھی نہ چھوڑنا، اس میں دنیا کی فلاح بھی تمہارے لیے وابستہ ہے اور آخرت کی فلاح بھی اسی میں ملتے ہیں.
لكم ولذكر الله.